الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: سبعة يجري للعبد أجورهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرث نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سرور دو عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سات چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا اجر جاری رہتا ہے، وہ رکتا نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کا کرنے والا اپنی موت کے بعد قبر میں چلا جاتا ہے. لیکن سات چیزیں ایسی ہیں ان کا اجر و ثواب رکتا نہیں ہے، وہ جاری رہتا ہے. یہ حدیث، اس کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے بڑی اہمیت کے ساتھ، اور اس کی ہم سب کو ضرورت ہے. اپنے اپنے وقت پر اس دنیا سے سب کو جانا ہے، کوئی ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا، اور اگر ہمیشہ رہنا ہوتا تو انبیاء علیہم السلام اس بات کے مستحق تھے، ان کی ہستیاں اس قابل تھیں کہ ان کو رکھا جاتا ہمیشہ کے لیے، لیکن وہ بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے، تو ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں. لہذا ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر اس دنیا سے جانا ہے، کچھ ایسے کام کر لینے چاہیے جن کا اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اجر و ثواب ملتا رہے اور پچھتاوا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر رونا نہ پڑے. لہذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی چیزیں بتا دیں کہ تم دنیا سے چلے جاؤ پھر بھی تمہیں اجر ملتا رہے. یہ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے. لہذا فرمایا کہ سب عتم یجری للعبد اجورہن، سات چیزیں ایسی ہیں جن کے بندے کا اجر، بندے کے لیے ان کا اجر جاری رہتا ہے. یجری للعبد اجورہن یعنی ان کے اجر بندے کے لیے جاری رہتے ہیں. وہو فی قبرہ بعد موتہ، جبکہ وہ شخص اپنی قبر میں ہوتا ہے اپنی موت کے بعد. اس میں پہلی چیز، جو سب سے پہلی چیز لائیں، وہ علم ہے. من علم علما، جس نے علم سکھا دیا. لہذا بچوں کو اپنے علم سکھا دیا، قرآن پڑھوا دیا، یا اس سے بڑھ کر عالم بنا دیا، یا اس سے بڑھ کر مفتی بنا دیا، تو یہ علم سکھا دیا، یہ صدقہ جاریہ ہے. اب اس بچے نے آگے دین کی خدمت کی، اس سے آگے اور خادم تیار ہوئے دین کے، اور خدمت ہوتی رہی، یہ رہتی دنیا تک اس کا اجر باقی رہے گا. تو فرمایا کہ علم کسی نے سکھا دیا ہو، یا دوسری طرف لے لیجئے، جو مدارس میں علم دین کی خدمت کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں اپنے طلبہ کو، وہ طلبہ آگے جا کے دین کی خدمت کریں گے، پڑھائیں گے، وہ آگے پڑھائیں گے، اس دین کو پہنچائیں گے، تو یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. یہ علم سب سے پہلے نمبر پر لائیں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہر چیز کی بنیاد تو علم ہی ہے. آدمی کو علم ہوتا ہے کہ فلاں کاروبار اچھا ہے تو وہ کاروبار شروع کرنے کی فکر کرتا ہے. آدمی کو علم ہوتا ہے کہ فلاں تلاوت کرنے سے یہ ملے گا تو وہ تلاوت کرتا ہے. آدمی کو علم ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے سے یہ ملے گا, نماز نہ پڑھی اور اس بات کا علم ہوا کہ نماز نہیں پڑھے گا تو کیا نقصان ہوگا, تو وہ نماز پڑھتا ہے. معلوم ہوا علم ایسی چیز ہے جس سے آدمی اپنے فائدے کے کام کرتا ہے اور اپنے نقصان کے کاموں سے بچتا ہے. علم ہوگا تو تبھی تو ہوگا, یہ تبھی تو یہ چیزیں پائی جائیں گی. علم ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اس لیے سب سے پہلے اس کو ذکر فرمایا کہ من علم علما, جس نے علم سکھا دیا, خود سیکھا, اپنے بچے کو سکھایا, اس نے اپنے بچوں کو سکھایا, آگے سلسلہ چلتا رہے, یا خود علم پڑھا پھر پڑھایا پھر پڑھنے والوں نے آگے پڑھایا, یہ سلسلہ چلتا رہا, یا کسی کو کوئی دین کی بات بتا دی, اس نے خود بھی عمل کیا, بعد میں آگے جا کر اپنے گھر والوں کو, دوستوں کو بتایا, اس نے اپنے دوستوں کو بتایا, وہ بات چلتی رہی, تو یہ صدقہ جاریہ بن گیا کہنے والے کے لیے. اس لیے علم کا سیکھنا اور سکھانا یہ بہت بڑی عبادت ہے, یہاں تک کہ تہجد سے بھی افضل ہے. اس کو تہجد سے بھی افضل قرار دیا گیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بچہ کسی مدرسے میں جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے توتلی زبان سے, تو اللہ تعالیٰ اس کے استاذ کی, اس خود اس کی, اس کے استاذ کی, اس کے والدین کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو صرف یہ مدارس اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہاں صرف بسم اللہ پڑھنے سے ہی پڑھنے والے کی, اس کے والدین کی, اس کے استاذ کی مغفرت ہو رہی ہے, اور آگے تو نہ جانے کیا کیا ملے گا. اسی لیے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کی پہلی جلد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذیل میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا سفر کے دوران, ایک قبر پہ گزر ہوا, اس کو عذاب ہو رہا تھا, گزر گئے. جب واپس تشریف لائے سفر سے, پھر وہاں سے گزر ہوا, اسی قبر پہ پھر گزرے, تو اب عذاب نہیں تھا بلکہ جنت کی ہوائیں چل رہی ہیں, جنت کے مناظر ہیں, رحمتیں برس رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا, یہ کیا ماجرہ ہے, پہلے عذاب ہو رہا تھا, اب عذاب کے نقشے ختم ہو گئے, اب جنت کے نقشے نظر آ رہے ہیں, رحمت کے نقشے نظر آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جواب دیا کہ یہ شخص بہت گناہگار تھا, اس کی جب موت کا وقت قریب آیا تو اس کے یہاں بچے کی ولادت قریب تھی, لہذا اس نے اپنی بیوی کو وصیت کی کہ میرے بچے کو کلام الہی پڑھانے کے لیے مدرسے میں بھیج دینا, جب بڑا ہو جائے, بچہ پیدا ہوا, بڑا ہوا, بولنے کے قابل ہوا, اس کو کلام الہی پڑھنے کے لیے مدرسے میں بھیجا گیا, اور جب بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی, استاد نے پڑھائی, کسی نہ کسی طرح بچے نے پڑھ لی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, مجھے اس بات سے حیا آئی اور شرم آئی کہ اس کا بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے اور زمین کے نیچے میں اس کو عذاب دوں, لہذا میں نے اس کی مغفرت کر دی. تو یہ مدرسے تو ایسی جگہ ہیں جہاں علم دین پڑھا جاتا ہے, پڑھایا جاتا ہے, صرف بسم اللہ پر ہی مغفرت ہو رہی ہے, آگے تو پتہ نہیں کیا کیا ملے گا. اس لیے مدرسوں کے پڑھنے پڑھانے والے بڑے فائدے میں ہیں. انہوں نے جس چیز کا انتخاب کیا ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. اور میں تو اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ مسٹر لوگ کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے یا بڑے بڑے عہدوں پہ فائز شخصیات بڑے ادب سے آ کر ہم سے ملتے ہیں, آ کے مسائل پوچھتے ہیں, بڑے ادب سے ملتے ہیں, القابات استعمال کرتے ہیں اگرچہ کہ ہم اس قابل نہیں, تو یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ ان کے پاس جو دولت ہے وہ ہماری دولت سے بڑی چیز ہے, ورنہ یہ لوگ کیوں آتے, کیوں ہمارے پیچھے آ کے نمازیں پڑھتے, اور کیوں ہم سے قرآن سنتے, اور کیوں ہم سے مسائل پوچھتے ہیں، کیوں ہم سے ادب اور احترام کا معاملہ فرماتے ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس جو چیز ہے اور ان کے پاس جو چیز ہے وہ زیادہ بڑھیا چیز ہے. ہمارے پاس جو چیز ہے وہ تو فنا ہو جائے گی ایک دن، اور ان کے پاس جو چیز ہے وہ باقی رہے گی. اس لیے فرمایا او من علم علما، یہ سب سے زیادہ باقی رہنے والی چیز ہے. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا او کرا نہرا، کسی نے نہر کھدوا دی، یہ بھی صدقہ جاریہ، اس کا ہمیشہ ثواب ملتا رہے گا. پہلے نمبر پر علم، دوسرے نمبر پر لائیں نہر کھدوانے کو. وہ مجھے یاد آیا، ہارون الرشید اور ان کی اہلیہ زبیدہ، یہ دونوں جب حج پہ حاضر ہوئے، وہاں لوگوں نے بتایا کہ یہاں پانی کی بہت سخت تکلیف ہے. خود بھی دیکھا کہ اس زمانے میں پانی کی بہت سخت تکلیف تھی مکہ مکرمہ میں. ہاں، اس سے پہلے زبیدہ نے خواب دیکھا تھا. خواب یہ دیکھا کہ میں ایک چوراہے پر کھڑی ہوئی ہوں، جو شخص بھی آ رہا ہے مجھ سے بدکاری کر کے جا رہا ہے، اس نے اپنی باندی کو امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیجا اور یہ نصیحت کی کہ بتانا مت، میرا مت بتانا، یہ خواب پوچھو اس خواب کی کیا تعبیر ہے. اور امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی تابعین میں سے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد تھے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ امت کے بہت بڑے معبرین میں ان کا شمار ہے، اور بڑے بڑے ائمہ ان کے علم کے خواب کے بارے میں معترف تھے. امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے ایک دفعہ خواب میں زیارت کی حضرت عزرائیل علیہ السلام کی، ملک الموت کی، اور ان سے پوچھا کہ آپ تو ملک الموت ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ فہرست دے دیتے ہیں، مجھے تو بتا دیں میری موت کا وقت کب ہے. خواب میں ہی پوچھ لیا. انہوں نے بجائے جواب دینے کے پانچ انگلیاں دکھا دیں، جیسے کوئی پانچ انگلیاں دکھا دے ہاتھ کھول کر، یوں ہاتھ کھول کے دکھا دیا. اب یہ تعبیر، اس کی تعبیر بہت سے لوگوں سے پوچھی، کسی کو سمجھ میں نہیں آئی. امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جب ان سے پوچھا گیا، فرمایا بہت آسان ہے اس کی تعبیر، تو ان پانچ چیزوں کا بیان ہے جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور وہ قرآن میں ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کے دن کا علم اللہ کو ہے. وینزل الغیث، بارش کب نازل ہوگی، کتنی نازل ہوگی، کیا فوائد اور نقصانات اس سے مرتب ہوں گے، اس کا علم صرف اللہ کے سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں. ویعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، یہ نیک بنے گا بد بنے گا، بدکار ہوگا، اس کی رزق کتنا ہوگا، غنی ہوگا یا محتاج ہوگا، وغیرہ وغیرہ، اس کا علم اللہ کو ہے. وما تعلم نفس ماذا تکسب غدا، اور کل کے دن کون کیا کرنے والا ہے، کیا کیا کام کرے گا، کیا کیا اعمال اسے صادر ہوں گے، کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرنے والا ہے. ہم نہ جانے کیا کیا سوچتے ہیں کہ کل یہ کرنا ہے، ہوتا نہیں ہے، نہیں کر پاتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے تو اللہ کو پہچانا ہی اسی وجہ سے، اللہ کی معرفت ہی ایسی حاصل کی کہ اپنے ارادوں کی ناکامی سے میں اللہ کو پہچانا. سوچتے کیا ہے، ہوتا کیا ہے، تو معلوم ہوا ہمارے ارادوں سے بڑھ کر کوئی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ ہے، جن کے چاہنے سے ہوتا ہے ہمارے چاہنے سے نہیں ہوتا. وما تدری نفسم مادا تکسب غدا، یہ چوتھی چیز ہے. اور پانچویں چیز، وما تدری نفسم بأی ارض تموت، کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی موت زمین کے کس حصے میں آئے گی. یہ پانچ چیزیں تو امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ جو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے، ملک الموت نے جواب دینے کے بجائے آپ کو یہ پانچ انگلیاں دکھا دیں، تو اس سے مراد یہی پانچ چیزیں. تو امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب وہ پہنچی باندھی، فرمایا یہ بتاؤ خواب کس کا ہے. اس نے کہا خواب دیکھنے والے نے منع کیا ہے. فرمایا نہیں، یہ پوچھ کے آنا پڑے گا، کیونکہ یہ خواب کسی معمولی آدمی کا نہیں ہے. یہ تیرا بھی خواب نہیں ہے اور یہ کسی غیر معمولی آدمی کا خواب ہے. اس نے کہا میں پوچھ کر بتا سکتی ہوں. یہاں آئی زبیدہ کے پاس اجازت لینے کہ میں امام صاحب تو پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کس کا خواب ہے. تو زبیدہ کو مجبور ہو کر کہنا اجازت دینی پڑی کہ ٹھیک ہے بتا دو میں نے دیکھا ہے. اس نے جا کر بتایا کہ یہ خواب ملکہ کا ہے, زبیدہ کا, ہارون الرشید کی بیوی کا. فرمایا میں بھی تو کہوں کہ یہ خواب دیکھنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا اور خواب کی تعبیر بہت اچھی ہے. دیکھیے خواب کیا ہے, تعبیر کیا ہے. خواب تو یہ ہے کہ میں چوراہے پر کھڑی ہوں, ہر آدمی گزرنے والا میرے ساتھ بدکاری کر رہا ہے, اور تعبیر فرمایا یہ دی کہ اللہ اتنا بڑا کام لیں گے جو صدقہ جاریہ ہوگا, رہتی دنیا تک اس کو فائدہ پہنچتا رہے گا لوگوں کو اس سے. یہ خواب کی تعبیر دی. خواب کچھ ہوتا ہے. ایک صاحب نے مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا کہ ان کی داڑھی نہیں ہے, مونچھیں بھی نہیں ہے, داڑھی بھی نہیں ہے. اب وہ بہت ڈرے کہ بھائی یہ عجیب خواب ہے, کسی کو بتایا بھی نہیں کہ بغیر داڑھی کے. تو کسی نے, دوسرے شخص نے مفتی محمود حسن گنگوئی صاحب کو بتایا رحمت اللہ علیہ کو, وہ خوابوں کی تعبیر کے بہت بڑے ماہر تھے. فرمایا اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے, یہ تو بہت اچھا خواب ہے. حدیث میں آتا ہے یدخل اہل الجنت الجنت جردم مردم مکحلین, جنت میں جب لوگ داخل ہوں گے تو ان کی داڑھی مونچھیں نہیں ہوں گی, نہ مونچھیں ہوں گی نہ داڑھی ہوگی. وہ تو یہاں ہے, وہاں نہیں ملے گا یہ موقع. لہذا اس موقع سے یہی فائدہ اٹھانا چاہیے. تو فرمایا یہ خواب تو حضرت شیخ کے جنتی ہونے کی علامت ہے, تم اس کو برا سمجھ رہے تھے, حالانکہ یہ ان کے جنتی ہونے کی علامت ہے, کیونکہ جنت میں داڑیاں نہیں ہوں گی. تو خواب کچھ تھا, تعبیر اس کی یہ دی کہ رہتی دنیا تک اللہ زبیدہ سے ایسا کام لیں گے کہ رہتی دنیا تک فائدہ پہنچے گا. اور بعد میں جب مکہ مکرمہ حاضری ہوئی, وہاں اس نے خود دیکھا زبیدہ نے کہ یہ حال ہے, حاجیوں کا بہت برا حال ہے. ایک تو حج کی مشکلات, پھر پانی کی الگ مشکل, دور سے پانی بھر کے اپنے ساتھ رکھنا, لانا, اس کا وزن اٹھانا. تو زبیدہ نے بہت خطیر رقم خرچ کر کے یہ نہر نکلوائی. جہاں جہاں سے چشمے جاری تھے مکہ مکرمہ میں, وہاں سے بھی نہر کو طول دیا گیا اور ان چشموں کو اس میں شامل کیا گیا تاکہ پانی زیادہ سے زیادہ ہو سکے. اور گویا دریائے دجلہ سے لے کر اور اس کو نکالا گیا مکہ مکرمہ تک, اور اس کے آثار آج بھی, خاص طور پہ عرفات کے میدان میں, آج بھی اس کے آثار موجود ہیں نہر زبیدہ کے. اور اس کے بعض حصوں کو زمزم کی فراہمی کے لیے بھی آج بھی اب بھی استعمال کیا جا رہا ہے. لہذا رہتی دنیا تک اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے اب بھی اس نہر سے. اس کے بعض حصوں کو اب بھی زمزم کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. لہذا بہت آج کل کے گویا لاکھوں دینار, آج کل کے تو اربوں روپے خرچ کر کے یہ مسجد, یہ جو گویا یہ نہر بنوائی زبیدہ نے, جس کی وجہ سے حاجیوں کو جو مشکلات پیش آتی تھیں اس سے نجات مل گئی. تو یہ کام تھا جو زبیدہ سے لیا گیا, اور جب اس کا حساب دیا گیا, پیسے تو دے دیے اس نے, اور جب کاغذات اس کے سامنے لائے گئے تو پھاڑ کر پھینک دیے اور یہ الفاظ کہے ترکنا الحساب لیوم الحساب, ہم حساب کو ترک کرتے ہیں آخرت کے دن کے لیے, یوم حساب کے لیے حساب کو ترک کرتے ہیں. تو یہ او کرا نہرن, نہر جاری کر دے, نہر کھدوا دے. او حفر بکرن, تیسرے نمبر پر فرمایا, یا کنواں کھدوا دے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے, جہاں پانی کی ضرورت ہو کنواں کھدوا دے. تو فرمایا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے, جب تک لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہیں گے فائدہ پہنچتا رہے گا لوگوں کو, اس کو ثواب پہنچتا رہے گا. لہذا یہ تیسری چیز یہ فرمائی. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر اپنے بچے کی شکایت کی کہ جلد کی بیماری میں مبتلا ہے, بہت علاج کرایا فائدہ نہیں ہوا, آپ کچھ علاج بتا دیجیے. اب آپ فقہا کا کام یہ تو نہیں ہوتا, وہی جیسے اللہ والوں کے پاس آج کل لوگ پہنچتے ہیں تعویذ کے لیے, بچے نہیں ہو رہے, اولاد نہیں ہو رہی, تو وہ دعا فرما دیجئے, کوئی تعویذ دے دیجئے, یا اولاد ہو گئی ہے مگر نافرمان ہے ستا رہی ہے تو وہ اس کے لیے پہنچ گئے, کاروبار میں پریشانی ہے اس کے لیے پہنچ گئے. تو اللہ والوں کا یہ کام تھوڑی ہے, وہ تو اللہ تعالی نے ان کو جو کام سپرد فرمایا ہے وہ تو یہ ہے کہ روحانی بیماریوں کا ان سے علاج کروایا جائے. حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, شریعت پر چلنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے, ان کا علاج, جو رکاوٹیں ہیں ان کا علاج کروایا جائے. مگر لوگوں کا دھیان یہ ہے, ان کا ذہن یہ ہے کہ بس ان سے تعویذ لے لو. تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ تھے, بہت بڑے امام تھے, ان کا کام یہ نہیں تھا, مگر وہ پھر بھی ان کے پاس پہنچ گیا تو اس کو مایوس بھی نہیں کیا. فرمایا کہ ایسا کرو, جلد کی بیماری میں اگر تمہارا بیٹا مبتلا ہے, فائدہ نہیں ہو رہا, تو جہاں پانی کی ضرورت ہے وہاں پانی کا انتظام کر دو, یہ کام کرو. کسی ایسی جگہ جہاں پانی کی سخت ضرورت ہو, لوگ محتاج ہوں پانی کے, تم وہاں پانی فراہم کر دو, کنواں وغیرہ کھدوا دو, بس یہ کام کرو. تو جب اس نے نہر کھدوا دی یا وہ کنواں کھدوایا ایک جگہ جہاں پانی کی ضرورت تھی, پانی فراہم ہو گیا, کچھ دن کے اندر اندر اس کے بیٹے کا مرض بھی جاتا رہا. تو خاص طور پر جلد کے امراض میں یہ مجرب ہے یہ بات کہ پانی, جہاں پر پانی کی ضرورت ہو وہاں پانی فراہم کر دیا جائے تو جلدی امراض سے شفا حاصل ہو جاتی ہے. تو دوسرے اور تیسرے نمبر پر یہ فرمایا کہ او کرا نہرن او حفر بیرن, یا تو نہر کھود دے یا کنواں کھدوا دے. اور چوتھے نمبر پہ فرمایا او غر رسا نخلن, یہاں تو یہ الفاظ ہیں کہ کھجور لگا دے, اس وقت کے کا درخت یہی تھا, زیادہ تر درخت یہی ہوتے تھے. مراد اس سے یہ ہے کہ کوئی بھی درخت لگوا دے, اس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا, اس کے سائے میں بیٹھے, اس کا پھل کھایا, جانوروں نے اس کے پتے کھائے, اس کی لکڑی استعمال ہوئی, نہ جانے کتنے فوائد ایک درخت سے پہنچتے ہیں. لہذا جب تک یہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے, سائے کی صورت میں ہو, جانوروں کے چارے کی صورت میں ہو, پھلوں کے کھانے کی صورت میں ہو, لکڑی کے استعمال کی صورت میں ہو, جب تک لوگ اس سے فائدہ اس درخت سے اٹھاتے رہیں گے, اس کے لگانے والے کو ثواب پہنچتا رہے گا. یہ گویا چوتھے نمبر پہ یہ بات فرمائی کہ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے, اس کا ثواب رکتا نہیں. اور پھر پانچویں نمبر پہ فرمایا او بنا مسجدہ, مسجد بنا دی. اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ مسجد پوری بنانی ضروری ہے, یہ مراد نہیں ہے, بلکہ کہیں مسجد بن رہی ہو اس میں گویا کہ پیسے دے دیے, مدرسہ بن رہا ہو وہ بھی اس میں شامل ہے, کیونکہ اصل تو دین کی اشاعت ہے, تو مدرسہ بن رہا ہو وہاں پیسے دے دیے, یا مدرسے میں ضرورت ہو پیسوں کی وہاں دے دیے, مسجد میں ضرورت ہو پیسوں کی وہاں دے دیے, وہ بھی اس میں شامل ہے. یا دوسرا انداز یہ بھی ہے کہ مسجد بن رہی ہو, پیسے تو نہیں دیے لیکن اپنی کوشش سے شامل ہو گیا, کچھ اینٹیں اٹھا کے دے دی, پتھر اٹھا کے دے دیے وغیرہ وغیرہ, تعمیر کے اندر شامل ہو گیا. یا چلیے تیسرا درجہ یہ بھی ہے کہ نہ جسم سے جسمانی کوشش کی, نہ مالی کچھ کوشش کی ہو, البتہ دعا کی ہو, صدقہ جاریہ کے لیے دعا کر دی, کوئی صدقہ جاریہ کا کام ہو رہا ہے دعا کر دی اس کے لیے کہ اللہ اس کو جلد پایہ تکمیل تک پہنچائیے, خوب لوگوں کو نفع پہنچائیے, یہ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہو گیا, اس کا بھی حصہ پڑ گیا. تو یہ تینوں طریقے شامل ہیں اس میں. او بنا مسجدہ, یا مسجد بنا دی. من بنا مسجد للہ بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جس نے مسجد بنوا دی، مسجد کی تعمیر میں شامل ہو گیا، اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دیں گے. چھٹے نمبر پر فرمایا کہ اوور رسا مصحفہ، قرآن کریم کا ایک نسخہ وہ لایا تھا اور وراثت میں قرآن کریم کا نسخہ اس نے گھر میں، وہ مر گیا لیکن اس کا لایا ہوا جو نسخہ تھا قرآن کریم کا وہ گھر میں رکھا ہوا ہے. اب لوگ اس سے پڑھتے ہیں، اس کی اولاد پڑھ رہی ہے، اس کی بیوی ہے یا اور لوگ پڑھ رہے ہیں، اس کو ثواب ملتا رہے گا. اس میں یہ بھی شامل ہے کہ کہیں پر قرآن کریم کے نسخوں کی ضرورت ہے، وہاں پہ جا کے قرآن کریم کے نسخے دے دیے، یا نورانی قاعدہ ہی صحیح، کسی مدرسے میں نورانی قاعدے کی ضرورت ہے، کیونکہ نورانی قاعدہ بھی تو معاون ہے قرآن کریم کے پڑھنے میں، لہذا یہی بھی صحیح، اس میں بھی شامل ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے. تو اوور راسا مصحفا، یہ چھٹے نمبر پر فرمایا کہ مصحف یعنی قرآن کریم کو وراثت میں چھوڑ جائے، اس سے لوگ پڑھتے رہیں، یا کہیں اور مسجد میں رکھوا دیا، یا مدرسے میں قرآن کریم کے نسخے رکھوا دیے، یا پیسے دے دیے قرآن کریم کے لیے، یہ بھی اس میں شامل ہے. اور ساتویں نمبر پر فرمایا او ولد یستغفر له بعد موتی، او ترک ولدا یستغفر له بعد موتی، کسی ایسے بچے کو چھوڑ گیا اپنی اولاد میں جو اس کو اس کے لیے اس کی موت کے بعد استغفار کرتا رہے. اور نیک جو بچہ ہوگا وہ یقیناً اپنے باپ کے لیے توبہ استغفار کرتا رہے گا. نیک بچے سے بعید ہے نیک اولاد سے کہ وہ اپنے ماں باپ کو یاد نہ رکھے. مولانا محمد یاسین صاحب رحمت اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان کے والد تھے، انتقال سے کچھ دیر پہلے ان کو بلایا اور فرمایا دیکھو بیٹا، دنیا سے جانے کے بعد کچھ عرصے بعد تو بھول تو سبھی جاتے ہیں، مگر ذرا جلدی نہ بھول جانا. یہ الفاظ ایسے تھے مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں آج تک یہ گویا ایسی برس، ہاں برس بیت چکے ہیں انتقال کو، لیکن فرمایا یہ گویا ابھی کی بات ہو، یہ الفاظ میرے دل پہ جا کے لگ گئے کہ بیٹا بھول تو سبھی جاتے ہیں مرنے کے بعد ماں باپ کو، مگر تم ذرا جلدی مت بھولنا. تو ایسے جا کے لگے الفاظ کہ آپ آج تک بھولے ہی نہیں، فرمایا میں کبھی بھولا ہی نہیں، روزانہ ایفال ثواب کرتا ہوں اپنے والد کے لیے، مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے. تو نیک اولاد سے بعید ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو یاد نہ رکھے انتقال کے بعد. تو یہ سات چیزیں ہیں فرمایا، اور ایک ایک روایت میں تین چیزیں گنوائی تھیں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی سارے اعمال رک جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے. تو اس میں بھی ایک چیز تو یہی ہے ولد صالح یدعو لہو کے الفاظ ہیں، کہ نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرتا رہے. پہلے نمبر پر لائے او علم ینتفع بھی، پہلی چیز علم، یہاں پر بھی پہلی چیز علم ہی گنوائی، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور او صدقہ جاریہ یا صدقہ جاریہ ہو، کوئی بھی کام ایسا ہو جس کا نفع آخر تک پہنچنے والا ہو، رہتی دنیا تک رہنے والا ہو، وہ صدقہ جاریہ ہے، اس میں لگا دیا پیسہ یا اپنی جان مال وقف لگا دیا تھا، وہ صدقہ جاریہ بن گیا. اور تیسرے نمبر پر لائے ولد صالح یدعو له، یا نیک بیٹے کو چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعا کرتا رہے. یہ گویا تین، اس روایت میں تین چیزیں گنوائیں، یہاں پر سات چیزیں ذرا تفصیل سے گنوا دی، وہاں اجمال ہے یہاں تفصیل ہے. تو پہلے نمبر پر علم، دوسرے نمبر پر نہر کھدوانا، تیسرے نمبر پر گویا کنواں کھدوانا، مراد یہی ہے کہ جہاں پانی کی ضرورت ہو وہاں پانی کو آسان بنا دے، وہاں کی پانی کی فراہمی کو آسان بنا دیا جائے. چوتھے نمبر پر درخت لگا دینا، پانچویں نمبر پر مسجد بنوانا، چھٹے نمبر پر قرآن کریم کو جہاں ضرورت ہو قرآن کریم کی نورانی قاعدے کی وہاں فراہم کرنا، یا گھر میں قرآن کریم کا نسخہ وراثت میں چھوڑ جانا جس کو بعد میں لوگ پڑھتے رہیں، یہ بھی اس میں شامل ہے. اور ساتویں چیز وہی ہے جو اس حدیث میں بھی آخر میں، یہاں بھی آخر میں لائیں، کہ نیک بیٹا ہو جو اپنے باپ کے لیے مغفرت مانگتا رہے اللہ تعالیٰ سے. تو یہ وہ چیزیں ہیں, اس لیے میں یہ آج یہ حدیث عرض کی کہ سب کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. یہ وہ نیک اعمال ہیں جن کا اجر ہمیشہ ملتا رہے گا, ثواب جاری رہے گا چاہے آدمی قبر میں ہو. سبعۃ یجری للعبد اجورهن وهو فی قبره بعد موته. لہذا ان میں یہ سات چیزیں داخل ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات یہ کرنی ہے کہ کل بروز ہفتہ چاند گرہن ہے, اور یہ چاند گرہن یہاں کراچی میں بھی دیکھا جائے گا. مکمل چاند گرہن ہوگا, 7:06 پہ مکمل گرہن ہو جائے گا, اور اس کا آغاز ہوگا 5:46 پر. گویا مغرب کے وقت سے اس کا آغاز ہوگا, طلوع ہوتے ہی یہ گرہن ہو جائے گا, اور پھر 7:06 پہ مکمل چاند گرہن ہوگا. تو یہ موقع اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے. یہ سنت ہے کہ چاند گرہن کے وقت نماز پڑھی جائے, البتہ نماز انفرادی ہے, اور سورج گرہن کے وقت اجتماعی نماز پڑھی جاتی ہے, اس میں قرآت بھی کی جاتی ہے اور لمبی نماز پڑھی جاتی ہے. اسی طرح چاند گرہن کے وقت بھی نماز ہے لیکن انفرادی ہے, وہ اپنی اپنی پڑھنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے. دونوں چیزیں سنت کا حصہ ہیں, یعنی 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی. آدمی چاہے اپنی سہولت کے مطابق لمبی پڑھے تو بہتر ہے, لیکن اگر کوئی مختصر بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں. اور لیکن فقہا نے فرمایا ہے کہ اگر نماز لمبی, یا تو نماز لمبی کرے اور دعا چھوٹی کر لے, یا نماز چھوٹی کرے تو دعا کو لمبا کرے, تو کوئی ایک چیز اپنا لی جائے, اس کے مطابق نماز پڑھی جائے. نماز کے بعد دعا کی جائے, اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا جائے اپنے لیے, پوری امت کے لیے. تو یہ وقت تفریح کا نہیں ہوتا, بلکہ یہ نماز پڑھنے کا وقت ہے. حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت میں نماز پڑھا کرتے تھے. تو سورج گرہن کی تو جماعت کے ساتھ, اور چاند گرہن کی انفرادی اکیلے طور پہ پڑھنی ہے. چاہے مختصر ہو چاہے طویل ہو, طویل ہو تو زیادہ بہتر ہے, اور اس کے بعد دعا بھی کرنی ہے. لہذا آپ حضرات یہاں مغرب کے لیے جب تشریف لائیں تو مغرب کے وقت پڑھ لیجئے. اگر گھر جا کر پڑھنا دشوار ہو تو مسجد سے ہی پڑھ کے چلے جائیں, 2 رکعت نماز پڑھ لیں, کچھ دعا کر لیں, اور گھر جا کر پڑھی جائے تو اور زیادہ بہتر ہے. نفلی عبادات کا ثواب گھر میں زیادہ ہے, وہاں پڑھ لیں. بہرحال اس کا اہتمام اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ موقع زندگی میں کم ہی یہ مواقع نصیب ہوتے ہیں, اس لیے اس سنت کو بھی زندہ کرنا چاہیے. اور یہ کل اس کا موقع حاصل ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين, سبحان الله وبحمده, سبحان الله العظيم, جزا الله عنا سيدنا محمد ما هو اهله. اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی بے حساب مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ جن جن کی آپ نے مغفرت فرما دی ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے. تبلیغ و دعوت کے بزرگ تھے بھائی واصف منظور صاحب, ان کا گزشتہ کل انتقال ہو گیا, ان کے لیے دعا فرمائیے. اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے, اور ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کی تعلیمات سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے. حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب دامت برکاتہم سخت علیل ہیں, ان کے لیے بھی دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت تندرستی نصیب فرمائے. اے اللہ جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے اکابر ہیں, ان کے سایوں کو ہمارے سروں پر تادیر عافیت کے ساتھ قائم رکھیے. حاجی عبد الوہاب صاحب دامت برکاتہم کو خوب خوب صحت عافیت تندرستی نصیب فرمائیے. اے اللہ جو مسلمان بھی گھروں میں یا اسپتالوں میں بیمار ہیں, سب کو نیک اعمال کے لیے شفائے کامل عاجل مستمر نصیب فرما دیجیے. روحانی بیماریوں سے بھی ہم سب کو شفا نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جسمانی بیماریوں سے بھی ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.